ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي وقال اتق المحارم اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْسِرِ الزَّهْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزَّهْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے سیکھے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اور سیکھنے اور حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ دیکھو، جو بھی علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر دو ہی مقصود ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کا اہتمام کرے، اور دوسرا اس کے بعد دوسرے لوگوں تک اس امانت کو پہنچانے کا اہتمام کرے۔
It's a very beautiful hadith, and I do not want to translate the Arabic before Hazrat translates it in Urdu himself and gives the tashreeh. So all I will say is that after reciting this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam one day is narrated from Abu Huraira radiallahu anhu this hadith, and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, مَن يَأْخُذُ عَنِّي، who will take this from me? It's like someone wants to give something very special to someone. I have something very special. Anyone to take it from me? And obviously the Sahaba were very, very interested what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is going to give. But he gives it to Abu Huraira radiallahu anhu. And he says, why would you take it from me? Like if you want something, there's a maqsad, there's an objective of why you want it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, either he takes it from me to practice upon it, or he takes it from me to preach it and teach it to others. And Sheikh says, as much as it's important for us to act alhamdulillah, it's also imperative for us to take knowledge and also teach it to others.
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ مبارک ہاتھ میں لیا، وعد خمسن، اور پانچ باتیں ان کی انگلیوں پر گنائی۔ یہ بھی تعلیم کا اور ایک خاص انداز ہے کسی بات کو بتلانے کا، کہ سامنے والے کے دل میں بات اتارنے کے لیے پہلے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ جیسے درسگاہ میں استاد کہتا ہے کون میرے سوال کا جواب دے گا، تو بچے ایک دم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے، ان میں سے ایک انداز یہ بھی تھا۔ بہرحال جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 باتیں ان کی انگلیوں پر گن کر کے بتلائی۔ پہلی بات بتلائی، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیے، شریعت کے اندر کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جن کو نواہی یا محارم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ کرنے کی چیزوں کا ہے، معمورات کا، جو عامر سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ بچنے کے کاموں کا ہے جن کو محارم اور منہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس نصیحت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تقویٰ، جس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تقریباً 200 آیتیں ہیں جن میں مختلف صیغوں کی شکل میں لفظ تقویٰ کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، هل سلقت طریقا ذا شوکتین، کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹے والا ہو، دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو اور بیچ میں ایک پتلا راستہ پگڈنڈی کی شکل میں گزرا ہو، ایسے راستے سے چلنے اور گزرنے کی نوبت آئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا جی ہاں۔ تو کہا اس وقت آپ نے کیا کیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ شمبر تو سمس تحت، تو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے اس طرح گزر گیا کہ کپڑے کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ تو جو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہی ہے تقویٰ۔ یہ دنیا جو ہے گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
حضرت says that subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam took the hand of Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, and after taking the hand of Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, he gently asked him these questions, and he said, I will tell you 5 things. Now the thing is, Hazrat says that sometimes, subhanallah, when we are teaching and we are engaged in teaching and learning, these methodologies of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam proves to be very beneficial. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, the way he treated the person that was learning was very gentle, polite, and always he acted in such a way to make the person alert. So he says sometimes if we are teaching in the madrasa, as a teacher we ask the children a question, do you know the answer to this question? So we actually, subhanAllah, make the person's mind more sensitive and more appreciative of what we are going to say thereafter. And then Shaykh says that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam took the hand of Abu Huraira radiallahu anhu and he counted 5 things. The first thing Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said was that ittaqil maharim, stay away from those things which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited and prevented you from. Takunu a'badan nas, you will be amongst the greatest of the worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh says there's 2 things. One is those things which Allah Ta'ala has asked us to do. Those are called the awamir, those things that we should do. And some is nawahi, where Allah subhanahu wa ta'ala has put some limits and asked us to refrain and stay away. The thing is, my dear respected elders, brothers and sisters, is that when a person stays away from those things which Allah ta'ala has made haram for us, and which has put limits for us, then this person attains great stations of piety. And he comes very close to Allah. And this is what we call taqwa. What is taqwa? The Shaykh says, let us explain it in the light of us two sahaba. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu is one day with Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu is sitting, Sayyidina Umar radiallahu anhu asks him the definition of taqwa. Yes? Ubay, tell me, what is the definition of taqwa? So Ubay radiallahu ta'ala anhu says, O Amirul Mu'minin, hal salakta tariqan dha shawka? Did you ever walk on a road that is filled with thorns? A very thorny path, a very thorny bush. You know, when you're going, there's just all the spikes coming out. So he says, yes, what about it? He says, if you do ever go onto this path, how would you walk? He said, ijtahadtu wa shammartu. I would pick up my trousers, pick up my lungi, fold my clothes out of fear that one thorn must not go or tear it. And I'll be absolutely careful of my every step. How do I put it forward and move forward? So Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu said, exactly. This is the meaning of taqwa. In this world, there's fitnas everywhere. The fitnas translate into thorns. They are all the time there. They are all the time attracting you to do the evil and disobey Allah. But a believer is always cautious, and he has this taqwa, which we say the brakes. That he is worried where he puts his leg, what he does next, what he says next, out of fear of Allah subhanahu wa ta'ala.
Taqwa ke silsile mein, humare zehnon mein galat fehmi hoti hai. کہ ایک آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرے دن بھر روزے رکھے نوافل کا اہتمام کرے ہم اسی کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی والا ہے حالانکہ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولكن التقوى ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله کہ تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں بلکہ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا دیکھیے جہاں فرائض کی ادائیگی ضروری ہے وہاں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام نہیں کرے گا وہاں تک فرائض اور واجبات کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے یہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے کہ جیسے یہ کمرہ ہے اب گرمی ہے اور گرمی میں آپ نے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی چالو کر دیا تو اے سی کا فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو اے سی تو چالو کر دیا لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو آپ 24 گھنٹے اے سی چالو رکھیں گے تو ابھی ذرہ برابر بھی ٹھنڈک ہونے والی نہیں ہے اسی طرح آدمی جو ہے عبادات کا اہتمام کرے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس سے پھر جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوگی قلبہ کے اندر تقوی والی صفت نہیں آئے گی عبادات کا جو فائدہ ہے یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے ایک دوسری مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کراتا ہے اور بہت قیمتی قیمتی دوائیں لاکھوں کی استعمال کرتا ہے لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ مت کھانا یہ مت کھانا ان اس پرہیز سے وہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ لاکھوں کی دوائیں کسی حال میں بھی اس کے لیے کارگر اور مفید نہیں ہو سکتی
شخص سبحان اللہ firstly اللہ تعالی puts so much importance on taqwa in the Quran Kareem. There are more than 200 verses in the Holy Quran al-Kareem that emphasizes the importance of taqwa. Sheikh further says that our very shallow understanding of taqwa in these days is someone that is making long rakats of salah and is fasting very often. So someone that is fasting always and always making long rakats of salah, such a person, people think he is a very taqwa wale. He's a person that has great taqwa. Sheikh says that no, that the definition of taqwa is very different from that. Ibn Hajar al-Hanbali rahimahullah says,
Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah
says so beautiful, that the person that has taqwa is not he who reads the long rakats of the evening, or he who subhanAllah fasts during the day. Rather, it's he who stays away from the haram acts, and he is obedient to the faraid of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a pious person. So subhanAllah, Shaykh says that look, a person can do all the good things. He can, you know, make a lot of nafal acts or whatever. But unless and until he does not stay away from the haram, he's not going to see the full benefit of these pious acts. And he gives a very beautiful example. Sheikh Hardwai rahmatullah alayh, he mentioned this, and he said that if you see the specific room and the air condition is on, but the doors are all flung open and there is ventilation, you know, coming in from the outside, the hot air is blowing in actually, what will happen is that the cool air will not be able to retain itself. And very quickly we will lose the effect of the beautiful air that the aircon is producing. So similarly, we're producing the good actions all the time, but if the windows of haram is open, then there's going to be a cross air and we're not going to actually feel that beautiful effect. And Sheikh gave even another example. He says we go to the doctor and the doctor prescribes for us a prescription to take. But he says, subhanAllah, in the end of the day, whilst we take all the best of medications, we spend thousands of dollars on the best of medications, but then there's a parhez. There's something which the doctor has asked us to stay away from. You know what? This is not good for you. The actual cause, root problem to your health is the cigarettes. Stay away from the cigarettes. The root problem is the poison that you are taking in, whatever it is. So he tells you, stay away from these factors, but we don't listen. And we're still doing the same things. Then we can take how much medicine we want. It's not going to really help us. The root cause needs to be addressed. So same thing, by doing a lot of nafal acts and making a lot of adhkar and making a lot of fasting and whatever it is, it's not going to retain its desired effect if we don't stay away from haram acts.
Hamare maashre aur society mein ek zehniyat hai. Ek aadmi deendar banna chahta hai, to uski puri koshish nafal amal ki taraf hoti hai. Ki main جو ہے تہجد پڑھوں, یہ نفل اعمال اپنی جگہ پر بہت قابل قدر ہیں, لیکن فرائض کے مقابلے میں ان کو ترجیح دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں, حدیث قدسی ہے, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ میرا قرب ان چیزوں سے کے علاوہ سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا ان اعمال سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں. فرائض کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں. تو جب دیندار بننے کا ذہن ہوتا ہے نا, تو وہ نفلیں پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرے گا, تسبیح پڑھے گا, یہ پڑھے گا, لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا. حالانکہ یہ نفل اعمال جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں, لیکن کل کو قیامت میں اگر اس نے نفل اعمال نہیں کیے تھے تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی. آپ نے جو ہے تسبیحات نہیں پڑھی تو وہاں یہ پوچھنی ہوگی کہ تسبیحات آپ نے کیوں نہیں پڑھی, آپ نے تہجد کیوں نہیں پڑھی, آپ نے اوابین کیوں نہیں پڑھی, نفل روزے کیوں نہیں رکھے. لیکن جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, اگر ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی تھی, اللہم علمہ الکتاب, کہ اللہ قرآن کا علم ان کو عطا فرما. ان سے کسی آدمی نے پوچھا, رجل کثیر العمل کثیر الذنوب احب الیک ام رجل قلیل العمل قلیل الذنوب, کہ ایک آدمی وہ ہے جو بہت سے نیک اعمال کرتا ہے, فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لوگوں پر تہمت لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ بازی سے کام لیتا ہے۔ یہ تو گویا نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کثرت سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو اس طرح نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ صرف فرائض وغیرہ پر اکتفا کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک کون سا آدمی زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا عادل بالسلامہ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے اس عمل کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یہ بہت اونچا عمل۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ جو ہے نیک کاموں کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے آپ اس سے دگنی محنت کیجئے۔ یہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے انوارات کو اور ان کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔
شخص سے سبحان اللہ that when a person wants to become pious, the natural understanding of a person to become pious is, you know what we do? Take the tasbih and start making more dhikr of Allah. The natural understanding of a person is, let's start reading more nafal salah. The natural understanding, I want to become pious, let's do a lot of, you know, nafal fasting. Shaykh says, all this is commendable. MashaAllah, it is praiseworthy. No one doubts the importance of nafal. And we're not talking down the importance of nafal. But Shaykh says, more important than all of that, as we learn in Sahih Bukhari, when Sayyidina Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, such a great august personality, where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made dua for him. Oh Allah, open his heart and mind and grant him, allimhu ta'wil wa faqihhu fi deen. Oh Allah, grant him the understanding of the deen and understanding of the Qur'an al-Kareem. He also, subhanAllah, when he narrates the narration is that the fard comes first. No one can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala more quicker than fard. Nafal comes second. Fard is the most important in a person's life. Shaykh says, look, on the day of Qiyamah, if a person passes away and comes before Allah subhanahu wa ta'ala, he could have lot of nafal acts. But in the end of the day, subhanallah, if a person did not perform his faraid, then it's going to be a problem. Allah subhanahu wa ta'ala is going to question on him. If he never performed any, you know, a lot of nafal acts, there's not much nafal acts on his account, but he never commit haram, he never do anything wrong, and he performed the fard, then Allah subhanahu wa ta'ala won't question him further, why you never perform so much nafal. So he will not be in trouble by Allah subhanahu wa ta'ala. They wouldn't be taking to task because he never do too much nafal. But if a person done haram, then on every action Allah ta'ala will take him to task. And that's why someone asked the same Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, that there are two people. One is kathirul amali, kathirul dhunub. A person has a lot of actions, mashallah. Whenever you see this person, he's going for hajj, he's going for umrah, he's building this well, he's doing that. So much, subhanallah, mountains of good actions he does. But there is also, on the other hand, kathirul dhunub. He has lots of bad actions. Whenever you see him and you speak to him, he's speaking bad about someone else. Whenever, subhanAllah, he has a business transaction, he's doing that someone down. He's hurting people. He does not take in consideration the maharim of Allah. He's breaking it, number one. Is he better? Or another person, qaleelul amal. He doesn't have much accolade to his name. You won't see him all night in tahajjud. Very little action. But qaleelul dhunub. This man, he is very, very careful that he does not disobey Allah subhanahu wa ta'ala. He's far away from speaking lies. He's far away from backbiting. He's far away from all this. So between the two people, one has extra, you know, alhamdulillah, good actions. But like that, he has a lot of sins as well. The other man has little sins and he has little actions. Who is the best? Abdullah bin Abbas radiallahu anhu said, La adil, there is no equality between the two. And there is no person better than a person that is safe. And safe from what? Safe from sins. Because when you save from sins, then you save from the adab of Allah. In other words, the person that has less action Right? And less, subhanAllah, sins is much better than the former that had much action with much sins as well.
एक मिसाल से उसको यूं समझिए, एक आदमी को डॉक्टर ने जो है वो बहुत ताकत आने वाली ताकत लाने वाली दवाएं जो है लिख दी, क्या बोलते हैं उसको, विटामिन्स और ये, और वो ला करके उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ ही कुछ थोड़ा संख्या जहर भी खा लेता है, तो जाहिर है वो सारे विटामिन्स जो हैं वो जहर के नुकसान से उसको बचा नहीं सकते। उसके बरखिलाफ एक आदमी दाल रोटी खाता है, वो विटामिन नहीं इस्तेमाल करता, टॉनिक इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो अपने आप को वो चीजें जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली हैं उनसे बचाता है, तो उस आदमी के मुतालिक गारंटी देंगे कि उसको कुछ होने वाला नहीं। और पहले वाला चाहे वो टॉनिक और विटामिन कितना ही इस्तेमाल करता हो, लेकिन जब जहाँ जहर भी साथ में खा रहा है तो उसके मुतालिक सब ये कहेंगे कि वो जहर के असर से अपने आप को बचा नहीं सकता है।
Hazrat gives a beautiful example of two people. He says one person, mashallah, he takes tonics whole day. He's taking the latest capsules. He's taking all the vitamins. Like anything that you can find in the shelf for good health and find in the shelf for strength and find in the shelf for muscles, he's taking it. But every day he takes one poisonous, subhanAllah, intake. He's taking one capsule of poison, right? Or something that is very detrimental to his health. And on the other hand, you get someone that doesn't care of vitamins ever. They're just living on very simple food. They hardly have much. This dal and roti is what they eat every day. And but this person takes no good intake of vitamins, but he does not take anything detrimental to his health. You ask yourself, who is the better one off? The man that's taking all the tonic and all the vitamins and ultimately is taking just one khurak, one thing that is depressing his entire health. Or someone that is not taking any much tonic or vitamins, but he leads a healthy life by abstaining from anything that will be detrimental to his life. We all will say, obviously, the man that's living a simple life, but he is free from all these detrimental things. So similarly, when it comes to sin, you might be not much in your amal, but you stay away from the bad actions, inshallah, you will see the effect.
ये जो आप सलासन का इरशाद है, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करा दिया उनसे अपने आप को बचाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि यहाँ फ़राइज़ और वाजिबात का तो तज़किरा नहीं है, फिर भी उस आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबदुन नास, तमाम लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बतला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उनसे बचो। जाहिर है जो चीज़ें फ़र्ज है उन फ़र्ज़ा को अगर वो छोड़ेगा तो फ़राइज का छोड़ना क्या है, हराम है। जब हराम से बचने का अहतमाम करेगा तो फ़राइज और वाजिबात की अदायगी भी अंदर आ ही जाती है। तो ये जो आबदन नास का लकब दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसके ऊपर पूरे तौर पर मुंतबिक होता है।
Just says, Nabi Sallam said, if you stay away from haram, you become the greatest worshipper. Just says, greatest worshipper, obviously worship got to do with salah, like actions. Then, here it's only mentioned staying away from haram. Allah Ta'ala did not mention like performing the fard prayer and the wajibat prayer. But Sheikh says that if a person for some reason does not read his salah, he does not read his fard salah, he does not perform his wajibat salah, what is that? It's haram. You can't leave out your fard. So automatically leaving out your fara'id and leaving out your wajibat is included in this caption of that leave out haram and you will be the greatest worshipper. So if a person doesn't read his salah, he is committing haram, hence he has to read his salah. He has to make his wajibat. So the reverse effect is also true. And that's how he becomes the greatest worshipper.
Uske baad, dusri nasihat jo farmayi, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وردہ بما قسم اللہ لکا تکن اغنا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا، جو روزی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دی، اس کے اوپر راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس کی اندر وضاحت میں تفصیل ہے، ایک پہلے جملے کی وضاحت کر دی ہے، بھی میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں صرف خالی ترجمہ کر دوں گا باقی اجزاء کا. تیسری نصیحت تھی کہ احسن الی جارک تکن مومنا, تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بنو گے. اور احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما, کہ اپنے لیے وہی لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم حقیقی معنی میں مسلمان بنو گے. وَلَا تُكْسِرِ الزَّهْكَ, اور زیادہ ہنسو مت, فَإِنَّ كَسْرَتَ الزَّهْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ, زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مار دیتا ہے. ان سے ہر ہر نصیحت کچھ وضاحت چاہتی ہے, اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. میرا وقت آدھا تھا, میں پورا ہوا انشاءاللہ مفتی محمود صاحب آپ کے سامنے اپنے انداز سے دوسری چیز بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. پڑوسی کے اندر, پڑوسی کے سلسلے میں جو اندر تاکید فرمائی, وہ حسین الا جارے کا تکن مومن, مفتی صاحب کہتے ہیں اس پر دو چار منٹ مزید تو کہہ دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق بہت تاکید فرمائی, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه, کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آئندہ جا کر کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دے, جیسے اولاد وغیرہ وارث ہوتی ہے. ایک ارشاد حضور کا بخاری شریفی کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. تین مرتبہ قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا, آپ کے اس ارشاد کو سن کر کیسے بے چین ہو گئے ہوں گے. چنانچہ اس تین مرتبہ کی قسم سن کر فوراً بولے, قالو من یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ تین تین مرتبہ قسم کھا کر کے جس آدمی کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں وہ کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لا یأمن جاره بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مأمون نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے, لا یأمنو, لا یحفظو نہیں فرمایا, لا یأمنو, ایسا نہیں کہ جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے, بلکہ اس کا پڑوسی مأمون نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف تو نہیں پہنچاتا, لیکن اس کا مزاج, اس کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ہر وقت اس کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہے. بعض لوگ آ کر کہتے ہیں, مطلب ذرا دعا کرو نا پڑوسی کے لیے. بھائی کیا ہے, کیا کچھ تکلیف پہنچا؟ نہیں, تکلیف تو آج تک نہیں پہنچائی, لیکن اس کا ٹھکانا نہیں کب کیا کر ڈالے. یہ جو اس کو دل میں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے, حضور فرما, دیکھو پڑوسی کو اطمینان نہیں, امن نہیں ہے. حضور فرماتے ایسا آدمی مومن نہیں. آپ اندازہ لگائیں, آپ تو پڑوسی کے متعلق فرما رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہمارے بیوی بچے, یہ ہماری تکلیفوں سے مامون نہیں ہے. پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے, اور اس کے باوجود ہمیں اپنے ایمان کا بڑا زوردار دعویٰ رہتا ہے, ہماری بزرگی مسلم, گویا ہم پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا. حالانکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرماتے ہیں, اور ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا. ایک قصہ سنا کر آگے میں بات, یہ تو مفتی صاحب اپنا وقت میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, دوبارہ ایک قصہ سنا دیتا ہوں میں. ہمارے یہاں مدرسوں میں جو ہے فارسی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان اور بوستان پڑھائی جاتی ہے, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. تو بڑی نصیحتیں ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے یہاں رات کو چور گھسا چوری کے لیے. اب ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, صرف وہ گدڑی جس کو آدھی بچھا کر آدھی اوڑھ کر کے وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ ایک گدڑی ان کے پاس تھی، انہوں نے دیکھا کہ چور داخل ہوا اور ادھر گیا، ان کو تو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، چور جب ادھر گیا تو انہوں نے دھیرے سے وہ گدڑی نکال کر چور کے راستے میں ڈال دی تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے، بیچارہ کچھ امید لے کر کے آیا ہے میرے گھر میں۔ یہ قصہ لکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رباعی بڑی پیاری لکھی ہے، ہے تو فارسی میں، میں اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کروں گا۔ فرماتے ہیں، شنیدم کہ مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام، کہ با دوستانت خلافست و جنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کا دل بھی دکھایا نہیں کرتے، کہ مخاطب تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی رہتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے ہو گئے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں فریاد کی کہ بھائی چوہے بہت ہو گئے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت بلی پال لیجیے، بات ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر فریاد کی تو جن صاحب نے مشورہ دیا تھا بلی پالنے کا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو علاج تو بتلا دیا تھا بلی پالنے کا، بلی تو آپ لا نہیں رہے اور بار بار چوہوں کی شکایت کرتے ہیں، کیوں بلی نہیں لاتی؟ انہوں نے کہا بھائی بلی اس لیے نہیں لاتا کہ میں بلی اگر لاؤں گا تو بلی کو دیکھ کر میرے گھر کے چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اور جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔
And so Sheikh says, but I mean the continuation of the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there were the five things, the ones we said that stay away from the haram. The second one was ahsin ila jarik, irdi ma qasama Allah lak takun aghna an-nas, be happy with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has distributed for you, whatever Allah has made your lot, be happy with it. And if you are contented with what Allah has stipulated for you, then you will be the richest of people. Today, even the richest of people are not happy. So if you want to be the richest of people, subhanAllah, be contented with what Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Secondly, Sheikh said that be kind to your neighbor. Be kind to your neighbor, you will be a true believer. If you want to be a true believer, be kind to your neighbor. And I will translate the other hadith, pieces of the hadith and come back to the neighbor. So further, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, love for your brother what you love for yourself. Let your choice for your brother be the same that you will choose for yourself. Then inshallah, you will be a Muslim. A true Muslim, we all love to call ourselves Muslimin. But if you want the certificate from Rasulullah to be a Muslim, then you need to love for your brother what you love for yourself. And lastly, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, إِيَّاكَ وَكَثْرَةُ الضَّحْكِ, don't laugh a lot. Take caution from laughing aloud a lot, because kathratul dhihk, it deadens the heart, it kills the noor in the face and the heart, the luster is gone, the noor is gone, and you cannot have the ruhani and spiritual lift with too much laughing all the time. So subhanallah, this is such a beautiful hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is teaching us the requisites of life and how to be a Muslim, how to be a mu'min, how to be a great worshipper, and how to retain all these barakat. Sheikh then gives, alhamdulillah, insight about the neighbor. Sheikh says, Aisha radiallahu ta'ala anha narrates in Sahih al-Bukhari, Jibreel continued coming to me, Yusini Biljar, telling me, be kind to your neighbor, be nice to your neighbor. Again he comes after 2 days, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, be nice to your neighbor, do this to your neighbor. And he continuously came to me, until subhanallah, I actually feared that Jibreel alayhi salatu wasalam will one day tell me that there's no difference between a neighbor and a relative. After you pass away, the neighbor also will have his share of inheritance. The neighbor will also have his share of inheritance. It's not like that, but Rasulullah SAW said, I fear that will actually happen because of the continuous, Jibreel alayhi salatu wasalam continuously coming to me and subhanallah advising me about the greatness of the neighbor. And furthermore, Sheikh says, and he quotes the hadith, when Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, La yu'minu ahadukum, one of you not a believer. He negates you being a believer. And then he says it second time, La yu'minu ahadukum, One of you?
Wallahi la yu'min.
Wallahi la yu'min. Or definitely, most certainly by the name of Allah. Al-Nabi Sassam is taking a qasam that you are not a believer. And you are not a believer. And you are not. Three times Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said this. And then the Sahaba became perturbed and disturbed, like, who is not a believer? And Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, that person whom is not, his neighbor is not safe from his disturbances. His neighbor is not safe from his, subhanAllah, harm. And the Sheikh said something beautiful. He said that the word used here is Ya'man, it's not Yahfaz. It's who's safe, it's not who is protected from. That means that sometimes, subhanAllah, only if you actually do harm to a neighbor, then you become protected from. But here, the word Ya'man is that even the attitude he must be safe from. Some people, they have such a bad attitude that even if they don't do anything, you don't feel safe from them. Like all the time, my neighbor, he frowns at me. He's always screaming and shouting. So I'm not safe from him. People come to Sheikh and say, make dua. Dua for what? He said, make dua for my neighbor. He says, well, did your neighbor do you anything? He said, no, you never do anything until now, but I don't know in future. So subhanAllah, we're not safe from our neighbors. Nabi Kareem Sassam said, if your neighbor is not safe from you, then that shows that you don't have proper iman. And Sheikh says, your neighbor lives next door to you, in another house. And yet Nabi Sassam said, you're not a true believer if he's not safe from your harm. What about those people that live in your own home? Your own wife, your own children, they not feeling safe from you? Huh? Then how can you ever claim, Sheikh says, we make big da'wah, that alhamdulillah we're so pious and we read this and we do this. How can you claim any piety if your own inhabitants of your home doesn't feel safe from you? When Rasulullah SAW said, you're not a believer even if your neighbor doesn't feel safe from you. The last two qissas, Hazrat said, he said, Sheikh Sadi rahmatullah alayhi mentioned in one of the kitabs that something beautiful, and Sheikh even read the poetry, that one day, look at how much they worried about the betterment of other people. They were so selfless, never ever selfish. That one day a great pious person was sitting in his home, and he never had much in his home. He had only a blanket. And subhanAllah, the thief came inside her home. And just because the thieves shared their space with him for that time, the thief was looking to obviously grab something, but he could not find anything. And now the thief was actually leaving the house. The man felt sad that the man came into my house with some intention to look for something. And he can't find anything. I'm not going to let him go empty-handed. He took his blanket and he threw it on the pathway. At least the thief will see that and take it. So he says, subhanAllah, he gave his blanket to the thief, that anyone that comes to my house won't go empty-handed. So when a person comes to your house, subhanAllah, he has a haq over you. And moreover, Sheikh said, subhanAllah, he'll tell you one more story. And from here we will gather that, subhanAllah, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam never ever wished to harm his enemies. Nabi Sassam never wished to harm his enemies. How is it possible today that we go on harming our own friends? We harm our own selves, our own friends, our own brothers, our own relatives. Sheikh said, subhanAllah, there was one sheikh that had in his majma, he had lots of rats, lots of mice. They would run around. So subhanAllah, as the mice would come around, we find that, it should disturb the majlis. So once the sheikh, the husband said, we actually need, some solution to the problem of the rats or the mice in this majlis. So everyone gave a different solution. Someone said, the easiest solution to this whole problem is get a cat. You get a cat, and the cat will keep the mice away. So a time went and lapsed, and after a while, subhanAllah, again, the same topic arose, that there's mice. Sheikh says, how do we solve this? So the person very politely said, Sheikh, I think I said it once, twice, get a cat and inshallah it will be solved. And the Sheikh looked and he said that if I do get a cat, it will chase the mice to my neighbor's house and then he'll have the problem. So rather I settled the problem than giving the problem to my neighbor. This is to what extent our pious predecessors went to preserve the rights of their neighbors and those that shared space with them. May Allah Ta'ala grant us all tawfiq, and may Allah Ta'ala really reward our Sheikh for enlightening our hearts and our minds towards these. Sometimes we just take things for granted and we become so used to life and we think we are, alhamdulillah, jannatis, who care? But this is what we need, shuyukh, to come and show us the path and highlight for us, as a doctor highlights cancer and highlights all these diseases, to show us where we are going wrong so we can better ourselves. Amen.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔